بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے نفوس یا دوسروں پر ظلم کرنے پر اللہ کے عذاب کا خوف محسوس کرنا, اپنے اوپر ظلم کرنے میں یا دوسروں پر ظلم کرنے میں اللہ کا جو عذاب ہے اس کا ڈر دل میں محسوس کرنا, ظلم نہیں کرنا, ظلم بری بات ہے یہ تو سب سمجھتے ہیں, لیکن ظلم کرنے میں خوف کا عذاب کا خوف اور عذاب کا ڈر یہ ہے عنوان. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس بات سے بہت خوف کرتے کہ اپنے نفوس پر یا دوسروں پر ظلم کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے, اگرچہ کسی کا خلال یا سوئی ہی ہو. کسی پر ظلم نہ کرو اگرچہ کہ دوسرے کا خلال لے کر ہو یا اس کی سوئی لے کر, خصوصاً جب کسی کو اپنے نیک اعمال حقیر نظر آتے ہوں تو اسے اس خیال سے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں جو دشمنوں کو قیامت کے دن دے گا, خوف و قلق اور زیادہ ہوتا, اور ممکن ہے کہ کوئی مظلوم قیامت میں ایسا بخل کرے کہ ایک ظلم کے بدلے خواہ وہ مال کے متعلق ہو یا عزت کے یا ایک تماچا ہی ہو تمام اعمال صالحہ لے کر بھی راضی نہ ہو, کیونکہ اس کو بدلہ دلایا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ خوش نہ ہو. جس پر ظلم کیا ہے وہ بدلہ لے گا اور وہ بدلہ خوش ہونے تک لیتا رہے گا. کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بخیل نکلا ہوئے جن پر ہم نے ظلم کیا کہ وہ اپنے پورے اعمال لے کر بھی راضی نہ ہو چھوٹی چیز کے بدلے میں. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس من امتی یوم القیامہ, فقالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع, فقال صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من یأتی یوم القیامہ بصیام وصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم قذف في النار. ترجمة كيا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, ہم میں تو مفلس وہ شمار ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا قیامت میں مفلس وہ ہوگا جو نماز روزہ لے کر حاضر ہوگا, نماز روزہ زکوٰۃ حج. پھر ایک آدمی آئے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی, ایک آئے گا جس کا اس نے مال کھایا ہوگا, کوئی ہوگا جس کا خون بہایا ہوگا, دوسرا ہوگا جسے مارا ہوگا, بس ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اس کی اس آدمی کی. بس اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا. عبداللہ ابن انیس فرماتے ہیں کہ رب العزت قیامت میں پکار کر کہے گا میں منصف بادشاہ ہوں, کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اہل حقوق کو ان کے حقوق نہ دلا دیے جائیں. وہاب بن منبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے تمام گناہوں سے توبہ کی, پھر عبادت میں مشغول ہوا اور 70 سال عبادت کرتا رہا کہ نہ دن کو کبھی افطار کرتا نہ رات کو آرام سوتا. 70 سال روزہ رہا اور رات پوری عبادت کرتا رہا اور نہ سایہ میں بیٹھتا آرام میں لیتا تھا, نہ عمدہ کھانا کھاتا. جب مر گیا تو دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا, دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیسا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا اور میرے سب گناہ معاف کر دیے مگر ایک خلال کے عوض جس سے میں نے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے دانتوں میں کیا تھا چنانچہ اس کے باعث اب تک میں جنت میں جانے سے رکا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں اس مضمون کی تائید اس حدیث یہ حدیث بھی کرتی ہے ان اللہ اخفا فراتن فی صلاتن اخفا رضاہ فی طاعتہ و اخفا سخطہ فی معصیتہ و اخفا اولیاءہ فی عبادہ. اللہ نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھی ہیں. اول اپنی رضا کو اپنی طاعت میں, دوم اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں, سوم اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپی ہوئی. بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ صغیرہ گناہ کے باعث بھی ہوتا ہے, مثلا بلا اجازت دانتوں کے لیے خلال لے لینا یا ہمسایہ کی مٹی سے بغیر اجازت ہاتھ صاف کرنا جیسا ابھی مذکور ہوا. ابو محصلہ فرماتے ہیں مروی ہے کہ ایک مردے کو قبر میں ایسی مار پڑی کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی. مردے نے دریافت کیا مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا, اس نے تیرے پاس فریاد کی تھی لیکن تو نے اس کی امداد نہ کی تھی. نیز تو نے ایک نماز بے وضو پڑھی, تجھے معلوم تھا کہ تو بے وضو ہے. قاضی شرح فرماتے ہیں کہ رشوت سے بچو کیونکہ رشوت دانا کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ صحیح فیصلے کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے. محمود بن مہران رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے اور اس سے سبکدوشی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد مظلوم کے لیے استغفار کرے, انشاءاللہ اس سے بچ جائے گا. حذیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں حاکم فاجر ہوں گے اور علماء فاسق ہوں گے اور امین خائن ہو جائیں گے, جو امانت رکھنے والے ہیں وہ خیانت کرنے لگ جائیں گے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خائن کا امین بھی خائن اور عشر لینے والے کا امیر بھی عشر گیر ہے. ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ وصیت میں پہلی دفعہ داخل ہونا غلطی اور دوسری دفعہ حقیقتاً خیانت ہے. کسی بات سے متعلق ہوگی یہ بات, نامکمل سی ہے کہ وصیت میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے کے بعد میں اس پر عمل نہیں کرنا, یا یہ بات ہے کہ وصیت کرنے کا حق نہیں ہے اس میں وصیت کرنا. کعب احبار رحمہ اللہ تعالی نے ایک شخص کو جمعہ کے دن لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو لوگوں پر اس دن بھی ظلم کرنے سے نہیں ڈرتا جس دن قیامت قائم ہوگی اور جس دن تیرے باپ پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس نے ظالم کی امداد کی یا اسے ایسی بات سکھلائی جس سے وہ مسلمان کا حق مار سکے تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. کسی ظالم کی امداد کرنا یا ظالم کو کوئی ایسی بات سکھانا بتانا جس سے وہ مسلمان کا حق مار سکے تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس پر ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں کہ ظالم کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اس کو تحفے میں مل جائیں گی پوری, وہ ظلم کرے گا مظلوم کو مل جائیں گے سارے. امیر المؤمنین علی فرماتے ہیں کہ در حقیقت کوئی کسی پر ظلم یا تعدی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, جو نیک عمل کرے اپنے لیے کرتا ہے, جو برائی کرے وہ اپنے اوپر کرتا ہے. تو ظالم نے کسی پر ظلم کیا تو اس نے اپنے پر ہی کیا, مظلوم کا تو فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بھلائیاں اس کو مل جائیں گی, مظلوم کا تو نقصان ہوا نہیں کچھ, ظالم کا نقصان ہوگا. حضرت سفیان صحیح فرماتے ہیں کہ تیرا اللہ تعالیٰ سے ایسے 70 گناہ لے کر ملنا جو اللہ ہی کے ہوں بہت آسان ہے اس ایک گناہ سے جو کسی آدمی سے تعلق رکھتا ہو, یعنی حقوق العباد کا اتنا نازک مسئلہ ہے. اے دوست اسلاف کے خوف کو بغور دیکھ اور ان کی اقتدا کر کیونکہ تو ہلاکت کے کنارے پر ہے، جو ڈرے گا بچے گا۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو خوب روتے اور عبرت حاصل کرتے اور موت کے لیے تیار ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے، تو اپنے اللہ کے پاس جا، ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ مکحول دمشقی رحمہ اللہ تعالیٰ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے، تم صبح کو جاؤ، ہم شام کو آئیں گے۔ یہ چھوٹی سی نصیحت نہایت اعلیٰ ہے، اور یہ بڑی ہی غفلت کی بات ہے کہ تمام لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں، ایک کے بعد کوئی نہ کوئی جا ہی رہا ہے، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور آپ کئی دن تک بدحواس رہتے۔ اس جنازے کو دیکھیں۔ اسید ابن حضیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں جنازہ دیکھتا ہوں تو جس عالم کی طرف میت جا رہی ہے، جس دنیا کی طرف، اس کا خیال مجھ پر غالب ہو جاتا ہے اور اکثر دفعہ کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ آپ جنازے کے ساتھ گئے، جب گورکن نے، خبر کھودنے والے نے، میت کو قبر میں اتارا، آپ پر وشی طاری ہو گئی اور آپ کو چار پائی پر اٹھا کر لوگ لائے۔ ابراہیم زیات رحمہ اللہ تعالی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو میت پر افسوس کر رہی تھی، تو فرمانے لگے، تم اپنے آپ پر ڈرو، تمہارے واسطے اچھا ہے، کیونکہ میت تین مرحلوں سے گزر گئی۔ اول ملک الموت کی ملاقات یہ ہو گئی، دوسرے موت کی تلخی یہ بھی ہو گئی، تیسرے سوئے خاتمہ کا خوف اس مرحلے سے گزرا، گزر چکا ہے وہ، کیسا گزرا اس کو معلوم ہو، گزر تو گیا۔ عمر ابن ذر رحمہ اللہ تعالی ایک شریف آدمی کے جنازے پر لائے، لوگ اس کے گنہگار ہونے کے باعث جنازے میں آنے سے پرہیز کرتے تھے۔ جب اس کو قبر میں اتارا تو عمر نے کہا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تو نے توحید کو تمام کر دیا، اپنے منہ کو خاک میں چھپا دیا، اگر لوگ تجھ کو یہ الزام رکھتے ہیں کہ تو گنہگار ہے تو ہم میں سے کون ہے جو گناہ اور خطا نہ کرے؟ پر جنازے کو اٹھانے والے رونے لگے۔ اے دوست، یہ اسلاف کے حالات ہیں، تو عبرت حاصل کر جیسے انہوں نے نصیحت حاصل کی، اور خوب گریہ وزاری کیا کر، کیونکہ تجھے ایسے خطرے پیش آنے والے ہیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب موت اور اس کی تکالیف کا ذکر ہوتا تو سوئے خاتمہ کے خوف سے نہایت رنجیدہ اور غمگین ہوتے، یہاں تک کہ رنج کے مارے ان کے ہوش گم رہتے۔ کعب احبار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بشیر آیا، خوشخبری دینے والا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں دے تجھے میں بطور انعام دوں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل تجھ پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ موت کی مثال اس کانٹے دار درخت کسی ہے جو کسی آدمی کے پیٹ میں اس طرح داخل کر دیا جائے کہ اس کے کانٹے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور آدمی اپنی پوری قوت سے اس کو کھینچ کر نکالے، بس اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر باہر نکل آئے، باقی اندر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہر مومن پر آسان فرمائے۔ آمین۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے پاس جانکلی کے وقت جاتے تو کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے اور گریہ وزاری کرتے اور فرماتے، تین باتیں مومن کو بھولنی مناسب نہیں، اول دنیا، دوم اس کے حالات کی خرابی، دنیا میں خراب احوال پیش آتے رہتے ہیں، صبح موت، تیسری چیز موت۔ شقیق زاہد فرماتے ہیں، لوگوں نے کئی امور میں سنت کی مخالفت کی ہے، مثلا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا کفیل ہے، پھر بھی ان کے دل اپنے اندوختے پر ہی مطمئن ہوتے ہیں، اندوختہ جمع کیا ہوا، اور کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے اچھی ہے، پھر مال جمع کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، گویا دنیا میں گناہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور مرنا ہے، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کو موت کا خیال تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آگ نہ چھوئے گی، آپ نے فرمایا، بخدا تم سخت نادان ہو، میں تو یہاں تک ڈرتا ہوں کہ جہنم کا کوئلہ نہ بنا دیا جاؤں۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، بچے میں آپ کو یہ گھات وغیرہ کرنے لگے، ابا جان موت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں گویا زنجیروں سے کھینچا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے یہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ پر آسانی کی ہے۔ کعب احباب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سام ابن نوح کو زندہ کیا، حضرت سام کی قبر پہ چلے گئے تھے نا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کب سے مردہ ہیں؟ انہوں نے کہا 4000 سال سے۔ پھر پوچھا موت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا موت کی تلخی ابھی تک نہیں گئی۔ حامد الافاف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موت کو بکثرت یاد کرنے والا 3 باتوں سے مشرف ہوتا ہے۔ اول، جلدی تائب ہوتا ہے، توبہ جلدی کرتا ہے۔ دوم، قانع رہتا ہے، جو مل گیا اس پر خوش۔ سوم، عبادت میں چست رہتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا سوچے گا بھائی پتہ نہیں کب جانا ہے، چلو جو ہے پڑھ لو۔ وہاں بھی منبر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انتقال ہوا تو آسمانوں کے فرشتے ایک دوسرے کے پاس اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھ کر آتے اور کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں، پھر کون ہے جو نہیں مرے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں تو پھر کون ہے جو نہیں مرے گا؟ کوئی کرامن کاتبین کے دیکھے بغیر نہیں مرتا۔ اگر وہ نیک ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک مردوں کو جزائے خیر دے، ہم تیرے طفیل بہت سی اچھے مجالس میں گئے ہیں اور متعدد مرتبہ تیری خالص عبادت کی خوشبو سن لی ہے۔ اور اگر وہ برا ہو تو کہتے ہیں اللہ تو یہ نیک آدمی کا بدلہ نہ دے، ہم گناہ کی حالت میں تیرے ساتھ گئے اور تیری بدبو سن لی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جسے خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں محقق لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہر دم سبحانہ و تعالیٰ کا خیال رکھنا انسانی طاقت سے باہر ہے، اس میں غور کرو۔ مشق کرنے سے اس کا غلبہ ہوتا ہے مگر دوام نہیں ہو جاتا بالکل۔ سفیان تھوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص موت کے لیے تیار نہیں ہوا جسے یہ خیال ہو کہ کل زندہ رہے گا، اور فرماتے ہیں نیکیاں موت کی یاد کی فراہ ہے اور گناہ موت کو بھولنے کی شاخ ہے۔ اے دوست اس میں غور کر، عابد اور زاہد لوگوں کی صحبت اختیار کر، غافل اور دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار نہ کر، کیونکہ ان کا میل جول دل کے لیے سیاہی اور آخرت کے حالات کے مشاہدے کے لیے حجاب ہے۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھتے، محبت کی نظر سے نہ دیکھتے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دریافت کیا اے سعد کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں جنگل میں ایک قوم کے پاس تھا جن کو پیٹ اور فرج کی لذات نے گھیر گرفتار کر رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتلاؤں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جو ان باتوں کی برائی سے واقف ہو اور پھر کرے وہ بہت ہی عجیب ہے، پیٹ کی لذتوں میں اور شرمگاہ کی لذتوں میں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں جو دنیا کی حالت میں غور کرتا رہے اس کے اعمال میں نقص نہیں ہوتا، کیونکہ پھر مستعد ہوتا ہے، چستی سے کام میں لگا رہتا ہے۔ حاتم اعظم رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ ہم دنیا میں نصیحت یافتہ کب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی ہر چیز کا انجام بربادی ہے اور دنیا دار کا انجام اور دنیا دار کو انجام کار مٹی میں جانا ہے۔ ہر دنیا میں رہنے والے کو انجام کار مٹی میں مل جانا ہے۔ احمد ابن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین 2 آدمیوں پر تعجب کرتی ہے، ایک وہ جو سونے کے لیے نرم نرم بستر بچھائے، زمین اس سے کہتی ہے اے آدم کے بیٹے تو اس بات کو کیوں نہیں یاد کرتا کہ بڑی لمبی مدت میرے اندر بغیر بستر کے تجھے لیٹنا ہے اور بوسیدہ ہونا ہے. یہ اس شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے بھائی سے ایک ٹکا زمین پر تنازع کرتا ہے چھوٹے سے پلاٹ پر. اس سے کہتی ہے کہ تو اس کے پہلے مالکوں میں غور کیوں نہیں کرتا کہ کتنے لوگ اس کے مالک بن کر جا چکے ہیں اور اس زمین میں ٹھہر بھی نہیں سکے. ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی کے گھر کے شہر میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی گھر کے شہر میں پیشاب کیا کرتے تھے. جگہ وہاں بنی ہوئی تھی. ایک رات اپنے حجرے سے پیشاب کے لیے نکلے تو صبح تک وہیں کھڑے رہے. لوگوں نے اس کا باعث دریافت کیا تو فرمانے لگے جب میں نے پیشاب کرنا چاہا تو مجھے دوزخی لوگ یاد آ گئے. صبح تک اپنے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے مجھے نظر آتے رہے اس لیے نیند نہیں آئی میں ٹھہر گیا تھا. ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد ایک گرم تنور کے پاس سے گزرے تو دوزخ کی آگ یاد آ گئی جس سے آپ اسی وقت کانپے اور چلائے. قریب تھا کہ ان کے جوڑ اور آغا علیحدہ ہو جائیں اور لوگوں نے آپ کے آغا باندھ دیے تاکہ آپ کچھ حرکت نہ کر سکیں. پھر اسی طرح کئی دن تک بندے رہے. اور گرمیوں میں کہتے ہیں اللہ تیرے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو تیری آگ کی گرمی کیسے برداشت کریں گے. یزید بن مرثد رحمہ اللہ کی آنکھیں ہمیشہ آنسو بہاتی رہتی. لوگوں نے باعث دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہتا کہ اگر تو نے نافرمانی کی تو تجھے حمام کے پانی میں ڈالوں گا تو بھی آنکھوں سے خون بہانا چاہیے تھا. چجائے کہ اس کا اقرار ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو آگ میں جلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو حاطف کو کہتے سنا. حاطف کہتے ہیں آواز آنا لیکن آدمی نہیں دیکھنا کوئی نظر نہیں آنا. کتنے تندرست بدن خوبصورت شکل اور فصیح اللسان ہیں جو اس کے اندر چلا رہے ہیں. احمد بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے کم عقل کوئی نہیں دیکھا. دودھ کے مقابلے میں سایہ اختیار کرتے ہیں اور دوزخ کے مقابلے میں جنت کو حاصل نہیں کرتے. اے دوست غور کر اور موجودات کو عبرت کی نظر سے دیکھ. چلو بھائی لڑائی کا نہ کر دیا. تو آ تک پڑے تھے جی. نا امید ہو کے پھرنا تولے عمل سنکھا. تولے عمل لمبی لمبی امیدوں. لمبی امیدوں والا شخص جو ہے یہ نا امید ہو کے پھر گیا. لمبی لمبی امیدوں والا جن یعنی فوج سے پیسہ لا لمبی امیدوں سے پیسہ لا رہا ہے اس کی ایک فوج ہے. آخر میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکا جا کے. عقل کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا نہیں پہنچا سکا. اور بھیجنا نفس کا حسد سنگھ بخل سنگھ ریا سنگھ اور عجب سنگھ کو لڑائی کے واسطے وزیر عقل اور دیوانے پیر کے. یہ سنا دیا تھا نا. آخر کے چند شعر سے اندازہ ہو جائے گا. نفس باغی نے پھر یہ انتظام کیا اور کہنے لگا بلائے مددگار اپنے تمام کہا جلت ہم کو گوارا نہیں لڑائی بغیر اب تو چارہ نہیں. اکٹھے ہوں میدان میں اہل عرب لڑائی کا سامان ہو جمع سب. لڑائی کا سامان ہو جمع سب حسد سنگھ اور بخل سنگھ اور کبر خاں ریا سنگھ اور عجب خاں پہلوا غرور و تما اور فضول کلام. غرور و تما اس کے ساتھ لشکر کے طور پر اور فضول کلام. ہوئے جمع میدان میں آ کر تمام ہوا حکم سب کو کہ اے جنگجو لڑائی میں شیطان کے ساتھ رہو. لڑائی کو تیار سارے رہو بنو چست کاہل نہائے رہو. نکل کر کے شیطان وزیر عدو ہوا آ کے میدان میں جنگجو. حسد بخل قائم کیے ایک طرف ریا کو کہا کر عمل کو تلف. کہا عجب کو مستعد یہاں رہو اس سے باقی تو اس کو کہو. رہے روح کو جب نہ حسن عمل تو پھر ملک میں اس کے ڈالو خلط. یہی چار امیر اب کریں جا کے جنگ, خرد پر ہر ایک خرد پر ہر ایک سو سے برسا دے سنگ. اتر اسد سنگھ, بخل سنگھ, ریاض سنگھ, عجب سنگھ, یہ چار امیر ہیں. وزیر عقل نے جا کے اس واقعے کو وزیر عقل کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بخل سنگھ کے مقابلے میں امیر سخاوت کو بھیجا اور حسد کے مقابلے میں نصیحت اولیاء کو بھیجا, اور صدق اور اخلاص کو ریا کے اور خوف اور رجا کو عجب کے بھیجا. تو اخلاص کے مقابلے میں ریا کے مقابلے میں صدق اور اخلاص صبح سالار, عجب کے مقابلے میں خوف اللہ تعالیٰ کا اور ریا رجا اللہ پاک سے امید اور ڈر, یہ اس کے سپہ سالار. بخل کے مقابلے میں نصیحت اولیاء سپہ سالار, بخل کے مقابلے میں سخاوت سپہ سالار, اور حسد کے مقابلے میں نصیحت اولیاء سپہ سالار. بخل کے مقابلے میں سخاوت, حسد کے مقابلے میں نصیحت اولیاء, ریا کے مقابلے میں صدق اور اخلاص, اور عجب کے مقابلے میں خوف رجا. وزیر خرد نے سنی یہ خبر کہ پھر مفسدوں نے اٹھایا ہے سر, جماعوں کے سب دشمنان دغل, لگے ڈالنے ملک جامع خلل. غرض سوچ کر اس نے بالاہتمام کیا جمع لشکر کو اپنے تمام, امیروں سے اپنے کیے انتخاب یہی چار سردار والا جناب. امیر سخا کو کہاں اے جوان, بخل سنگھ کی لے لو کہ بخل سنگھ کی لے لو خبر اس زمان. سخاوت سے ہو تو حبیب خدا اور ہو بخل سے رنج میں مبتلا. نصیحت کی ہے خصلت اولیاء, حسد سنگھ پر اس کو قائم کیا. نصیحت سے مردوں کی ہو فتحیاب اور ہو خان و ماں سب حسد سے خراب. ریا سنگھ مردود کے قتل کو جوان صدق اخلاص تیار ہو. ریاض مردود کے قتل کرنے کے لیے جوان جو ہے نا صدق اخلاص کا جواب. ریاست تو ہو خار اور مستمن, کرے صدق و اخلاص درجہ بلند. ریاست تو ہو خار اور مستمن, کرے صدق و اخلاص درجہ بلند. کیا حکم تاحل وسنگ کو تباہ, کرے جا کے خوف و رجائے الہ. وجب کو ختم کرنے والی چیز خوف و رجا. اگر قہر حق سے تو ڈرتا رہے تو پھر عجز کا کار کرتا رہے. کہاں آدمی کبر میں مبتلا ہوگا. اگر ہو گئے خوف خدائی تجھے تو پھر کیوں وہ اپنی بڑائی تجھے. سمجھ لے کہ حق سے ہے یہ کام سب, جو طاعت کرے تو ہے تو ہے لطف رب. جو طاعت کرے تو ہے لطف رب, خدا کی عنایت ہے تجھ پر میاں. جو دین ایک توفیق تجھ کو یہاں, تو کیوں عجب پر پھر مرتا ہے تو. عبادت پہ کیا ناز کرتا ہے تو. خدا نے دی توفیق طاعت تجھے, ہے لازم یہ شکر عبادت تجھے. نکر کار حق و قیاس آپ پر, خدا کی طرف سے ہے سب خیر و شر. غرض آ کے چاروں ہوئے گرم جنگ, چلے دونوں جانب سے تیر و تفنگ. شجاعت کو اپنی دکھانے لگے, سینہ خون کے بہانے لگے. شجاعان دی جب ہوئے جنگ جو, پڑی نفس کی فوج میں ہائے ہو. ہوئی گرمی جنگ یہ کیا کہوں, لگا بہن ہر یہاں تک تو لڑا ہوئے کہ ہر جا ہوئے. غالب آیا وزیر خرد, غرض غالب آیا وزیر خرد, ہوئے دونوں مغلوب بغض و حسد. جو ایک لشکر دی نے حملہ کیا, گئے بھاگ یکلخت تو بغض و ریا. کیا زور جب لشکر پاک نے, لگی کفر کی فوج سب بھاگنے. جب کہ مردان دین ہجوم, گیا بھاگ سب لشکر نفس شوم. لڑے ایسے میدان میں پاؤں گا, دیا کفر بدعت کو جر سے اکا. شکست سے دشمن نے پائی تمام, نہ لے گا کبھی پھر لڑائی کا نام، جو دیکھا یہ شیطان ملعون حال، لگا اس کی چھاتی پہ تیر ملال، چھپائی گئے اس نے بہت یہ خبر، ولے شہرا اس کا ہوا در بدر۔ شیطان کو پتا چلا تو رنج ہوا کہ یار کام خراب ہو گیا، بہت کچھ اس چیز کو چھپانا چاہ رہا تھا کہ ایسا ایسا ہوا اندر اندر، بلکہ تو سب اندر کے کام ہے، مگر یہ کہ شہرا تو ہو گیا اس کا۔ خبر ہونی نفس کو اس شکست کی، اور بھیجنا ہراجل تما کو، اور حب جاہ اور حب دنیا اور فضول کلام کو، وزیر عقل سے لڑنے کے واسطے۔ پھر آخر کو جب نفس نے یہ سنا، تو سن کر کے حسرت سے سر کو دھنا، کہو لاؤ دوستو، کہو لاؤ دستور بے نور کو، کہ تعلق سگا خوب اس زور کو۔ غضب سے کہا شہ نے اے خود پرست، کیا تو نے کیا جو ہوئی یہ شکست، غضب چلا گیا تو نے کیا کیا، ہر ہار ہو گئی۔ کیا کار کیا تو نے اے رو سیاہ، کیا فوج ساری کو تو نے تباہ، نہ تجھ سے ہوا کام کوئی درست، ہمیشہ رہی تیری تدبیر سست، اگر ہے یہی سستی اے سست رے، اے سست رائے، میں جا کر پڑھوں روح کے زیر پائے۔ اس نے کہا اس سے تو بہتر ہے کہ روح کے زیر پائے جا کے پڑھ جاؤں، تو یہ چھوڑ اس کی طاعت کروں، میں اب حکم میں اس کی ہر دم رہوں، شہ روح سے شاہ والا جناب، کہ جس کی اطاعت سے ہے فتح یاب۔ یہ سن بولا شیطان وزیر لعین، نفس سے بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس سے تو بہتر جا کے روح کے پاس ہی رہ جانا، روز روز کی لڑائی پھر ہار پھر ذلت رسوائی، شیطان سے بول رہا تھا، تو شیطان کو یہ کب گوارا۔ یہ سن بولا شیطان وزیر لعین، میں لڑنے اے شاہ عاجز نہیں، میرے پاس حاضر ہے سردار اور، بہت ان کو آتے ہیں لڑنے کے طور، شجاع اور سپہدار خونخار ہیں، سپاہدار خونخار ہے، میرے تیرے وہ سب مددگار ہیں، نہ کھاغن نہ ہو جا کے اس کا مطیع، نہ کھاغن نہ ہو جا کے اس کا مطیع، کرملا کے اس کو ہی تیرا مطیع۔ شیطان نے کہا کہ میں تدبیر کرتا ہوں، روح کو لا کے تیرا متی بناؤں گا، تو اس کو متی مت بن، شجاعت کو اپنی دکھاؤں تجھے، اب اس رنج غم سے چھڑاؤں تجھے، کروں لشکر عقل روح کو تمام، تیرے آگے لاؤں پکڑ ان کو عام، زمین چوم کر الغرض عرض کی، ادو پر مجھے حکم ہو اس گھڑی، مجھے اجازت دیجیے آپ، کہ لڑکر کے اے نفس والا حسب، میں دوں عقل اور روح کو جا ادب، غرض پھر آیا بمیدان جنگ، کرے تا خرد روح پر عرصہ تم، ہراجل تما کو بلا کر کہا، سواروں کو اپنے تو جا جلد لا، کہ کر سارے لشکر کے آگے جدال، تما کا غبار ان کی آنکھوں میں ڈال۔ تما کہتے غیر مشروع چیزوں میں خواہش کرنا، جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کی خواہش کرنا، اس میں رغبت لینا، اس میں دلچسپی لینا، یہ تما کی حقیقت ہے۔ ہراجل تما کو بلا کر کہا، سواروں کو اپنے تو جا جلد لا، کہ کر سارے لشکر کے آگے جدال، میں نے جدال میں نے جھگڑا، تما کا غبار ان کی آنکھوں میں ڈال، تما کرتی ہے عقل مندوں کو کور، تما اور لالچ عقل مندوں کو بھی اندھا کر دیتی ہے، کور میں نے اندھا، تماسر پڑے جال میں مرغ و مور، یہ جتنے شکار وکار کیے جاتے ہیں تما کی بیس پہ کیے جاتے ہیں، مچھلی کو مچھلی لگا کے کانٹا پکڑ ڈالتے ہیں تو تما میں پکڑ لیتی ہے، چوہے کو باکسے میں پکڑنے کے واسطے تما میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پہ گھی اخروٹ بادام رکھے جاتے ہیں، اسی تما میں تو آتا ہے، جتنے مرغ و مور کا شکار ہوتا ہے وہ تما سے ہوتا ہے، بول رہے ہیں کچھ کھلانے کو ڈالتے جب انہیں کھا لیتا ہے تو کھینچتے، اس میں کانٹا لگا ہوا رہتا ہے۔ تماسے پڑے جال میں مرغ و مور، کیا پیچھے قائم غرور لہی، کہ دشمن ادھر سے نہ آ جا کہیں، طرف داہنے ہو لشکر حب جا، ہراجل جو ہے نا تما ہے، ہراجل دستہ کہتے ہیں اس کو جو سب سے پہلے ہوتا ہے، مقدمت الجیش، لڑائی کے لیے جو نظام ہوتا ہے اس میں ایک سامنے ہوتا ہے حصہ، ایک سیدھی طرف ہوتا ہے، ایک بائی طرف ہوتا ہے، اس کو میمنا اس کو میسرا، ایک بیچ میں ہوتا ہے، تو ہراجل کما ہے، اب اس کے بعد میں کرف داہنے ہو لشکرے حب جا، کیونکہ تما جو ہے حب جا کی وجہ سے ہوتی ہے، حب مال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ حب دنیا کی بائی سپاہ. فضول کلام اب مدد کو رہے، فضول کلام اب مدد کو رہے، جدھر چاہے جا ادھر دوڑ کے. فضول کلام میں آدمی ہوتا ہے اس میں وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، دھیان کام نہیں کرتا ہے، یہ چیزیں آپس میں سمیٹ لیتی ہیں آدمی کو. جدھر چاہیے جا ادھر دوڑ کے، جدھر دیکھے لشکر کی ہوتی شکست، ادھر جلد جاوے وہی کر کے جست، ورد اس طرح سے کیا بندوبست، شہ روح کو تاکہ دیو شکست. تو تما آ گیا، حب جا آ گئی، حب مال آ گیا، فضول کلام آ گیا. اب یہ جناب والا پھر لشکر کے لیے چار لشکر اور ان کے امیر آ گئے. تما کے ماتحت کچھ لوگ، حب جا کے ماتحت کچھ لشکر، حب مال کے ماتحت، حب دنیا کے ماتحت کچھ لشکر، فضول کلام کے ماتحت. اب یہ چار امیر لشکر آ گئے، کس سے لڑنے کے واسطے؟ شاہ روح سے، شاہ روح روح بادشاہ سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے. پھر کیا ہوا؟ بھیج رہا وزیر عقل کا امیر توکل کو، توکل کا امیر آ گیا تما کے مقابلے میں، اور خلوں کو غلوں کے مقابلے میں، اور زہد تقوی کو حب دنیا کے مقابلے میں، اور علم فنا کو حب جا کے مقابلے میں. علم فنا کا مطلب ہوتا ہے کہ فنا عالم کا دھیان. ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی کو میں نے لکھا تھا اپنی کاپی میں کہ یہ بیماری محسوس ہوتی ہے، یہ بیماری محسوس ہوتی ہے، یہ بیماری محسوس ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کہا ایک ایک چیز لے کے بیٹھے ہو، مراقبہ فنا عالم کرو، مراقبہ فنا عالم کرو. کہاں ایک چیز ایک ایک لے کے بیٹھے ہو؟ مراقبہ فنا عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو شامل کر کے اس پوری کائنات کے ایک دن ختم ہو جانے کو سوچنا. یہ ختم، ظاہر ہے سب ختم. اس کو کل من علیہا فان کا مراقبہ کہتے ہیں. وہ بقا وجہ ربی کا ذکر ہے، ہر چیز مٹی میں مل جانے والی ہے، ہر چیز مریبی مٹی سے ہے. سونا کس سے بنا؟ تو مٹی سے ہوتے 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 سونے کی کان بنتی. چاندی کس سے بنی؟ ہوتے 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 اس مٹی سے بنی. ہیرے کس سے بنے؟ ہوتے ہوتے مٹی سے بنے. پیٹرول کہاں سے نکلا؟ مٹی سے. بلڈنگ کس سے کھڑی ہوئی؟ مٹی سے. درخت کہاں سے آتے ہیں؟ ہوتے 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 مٹی سے آتے ہیں. غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہوتے 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 مٹی سے آتی ہیں. سب مٹی میں مل جائیں گی، اور خود مٹی بھی ختم ہو جائیں گی، اس کو بھی دھنک دیا جائیں گا، رکھی جھوڑی جائیں گے. سب یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے. ایک ہے ابتدائی تصور، اور ایک ہوتا ہے اس کا مراقبہ. مراقبے کا مطلب اس کے اندر جا کے بیٹھ جانا، اس سوچ کی گہرائی میں جا کے اس طریقے سے محو ہو جانا کہ دوسری چیز تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا. مراقبہ تمام جب ہوتا ہے جب دوسری چیز سے وزل ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا مراقبہ اس وقت تمام مراقبہ کہلاتا ہے، وہ جب آپ جاتے 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 اس میں تھوڑی دیر کے لیے محو ہو جاتے ہیں. جتنی دیر کے لیے محو ہے اتنی دیر کا مراقبہ ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں کسی چیز کو مراقبے سے پہلے، تو ہم وہاں تک جا ہی نہیں، وہ دروازے تک جا ہی نہیں پاتے. ابھی سوچ رہے ہیں فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. لیکن فنا ہونے کا ایک تصور ایسا چھاتا ہے، آدمی اندر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے واسطے. اس کے وہ آدمی کے ضمیر پر، آدمی کے اندرون پر بہت اثر ڈالتا ہے. مراقبہ جو ہے آدمی کے اندرون پر بہت اثر ڈالتا ہے. متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی مراقبے میں. جس چیز کا مراقبہ کر رہا ہے اس چیز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا بندہ، کیونکہ اس میں ڈوب جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ کے یہاں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے. جیسے ذکر کی عادت ہونی ہے، ایسے مراقبوں کی عادت ہونی ہے, پوچھ پوچھ کے کوئی ایک ایک مراقبہ کر لے آدمی. عموماً ابتدا میں مراقبہ موت یہ بتائی جاتی ہے. اس میں بنیادی طور پر جو سب سے اہم مراقبہ ہوتا ہے مراقبہ رؤیت ہوتا ہے, الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ مراقبہ. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق کا غلبہ ہونے کے لیے مراقبہ نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ. بہت ہے مراقبے, بہت سے ہوتے مراقبے. تو مراقبہ موت جلدی توبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے, مراقبہ نعمہ الہیہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونے کے لیے ہوتی ہے, مراقبہ رؤیت مشاہدے کے لیے ہوتی ہے, اور مراقبہ فناء عالم جو ہے نا یہ زہد کے لیے اور حب جاہ اور حب مال ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو اس سے تما ختم ہوتی ہے. اور خاموشی کے لشکر کو بھیجا فضول کلام کے علاج کے واسطے. فضول کلام کے مقابلے میں خاموشی, جا حب جا کے مقابلے میں علم فنا, حب دنیا کے مقابلے میں زہد و تقویٰ, غرور کے مقابلے میں خضوع, اور تما کے مقابلے میں توکل. ان کو اب جو ہے نا وزیر عقل بھیجتا ہے. وزیر خیرت سن کے یہ بے حراس گیا مصلحت کو شہ روح کے پاس, کہ جنگ عظیم آیا ہے پیشب, ادو نے سپہدار بھیجے ہیں سب, شہ نفس نے فوج سے چھانٹ کر لڑائی کو بھیجے ہیں سب نامور. ایک نامور قسم کے جنرل کرنل بھیجے گئے, کہ جو جو تھے اس کے چھٹے پہلوا وہ آئے ہیں لے کر کے فوج گرا. کہا شاہ نے اس کی تدبیر کیا, کہو جلد تر اب ہے تاخیر کیا. بجالا کے آداب بولا وزیر, یہ ہے عرض اے شاہ روشن ضمیر, کہ لو لشکر خاص سے چھانٹا. تو آپ کے پاس میں بھی خاص لشکر ہے, اس میں سے ذمہ داروں کو چھانٹو. شجاع اور دلیر اور اہل حرب علیحدہ کرو ان جو مرد جو ہوں مرد سب, شجاعت کے احکام میں فرد ہوں, نکال اپنے لشکر سے تم پہلواں, مقابل کرو ایک کے ایک جوان, کرو مستعد جنگ کو بے دلیل, نہ ہو دفاع کرنے میں دشمن کی ڈھیل. کہا شاہ نے ہے یہ رائے صواب سے درست, امیروں سے اپنے تو کر انتخاب, کہا عقل نے اپنے لشکر سے لو, ہراول کو جو سخت مضبوط ہو, امیر توکل سپہدار کو تما کے مقابل میں آگے کرو, امیر خضوع کو ہو حکم حضور, کرے دفعہ پیچھے سے فوج غرور, طرف بائیں جا زہد و تقویٰ کی فوج, کہ تاوے مٹا حب دنیا کی کھوج, طرف داہنے جاوے امیر کبیر, کرے جا کے جو حب جا کو اسیر, کہ ہے یعنی علم فنا جس کا نام, کرے جا ہو عزت کو دم میں تمام. فضول کلام اس طرف سے اگر اس طرف ہے اگر تو ہے تدبیر اس کی, یہ اس وقت پر امیر خاموشی کو قائم کرو, سخن بے ہدا کو کرے قتل جو ملے جس جگہ پر فضول کلام, سوا کے میدان میں پھر اجتحام, لڑائی کی ہونے لگی دھوم دھام, جوانان شجاعت دکھانے لگے, امنگ اپنے دل کی مٹانے لگے کرنے میدان میں جانکو نثار, سمجھتے تھے زخموں کو باغ و بہار, لڑائی تھی مردوں کو سیر چمن, گلو گنچا ہوتے تھے زخم بدن, نہ مرنے سے کچھ اپنے ڈرتے تھے وہ, قدم پر قدم آگے دھرتے تھے وہ. ہوا حملہ جب لشکر دین کا, گیا پاؤں اٹھ فوج پر کین کا, گئی بھاگ فوج عدو اس زمان, دشمن کی فوج کے بعد گئی, لبوں پر ہوئی اس کے دشمن کی جان. کن رضائل کا کن فضائل سے مقابلہ ہے, اور کس طرح سے رضائل جو ہے نا ایک ایک کر کے آدمی کے اندر آتے ہیں, اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں, آدمی ان سے متاثر ہوتا ہے اور لیتا ہے ان کا اثر, اور کس طریقے سے فضائل اور صفات قلب جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ادھر سے مقابل میں اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھا کے ان کو ذریعہ بنا کے آدمی کو اس دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مستقل کام ہے. اچھا ایک اور ہے چھوٹا سا, اس کے بعد میں بالآخر روح جو ہے نا وہ نفس کو قید کرتی ہے. تو روح کے نفس کو قید کرنے کا مضمون چھوڑ کے ایک اور مارکہ ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. بھیجنا نفس کا آخر کار بخشی تکبر کو, اس نے تکبر کو بھیجا آخر واسطے جنگ کے, اور مقابل ہونا تواضع کا تکبر سے, اور فتح پانی اسلام کی, اور بھاگنا شیطان کا, اور پکڑا جانا نفس کا. اس کا بیان شہ نفس یہ دیکھ کر ڈر گیا, وہ مرنے سے پہلے گویا مر گیا. اوپر کی جو شکست ہوئی تو مرنے سے پہلے مر گیا. بلا بخشی کبر کو پھر دیا سپر پیغ و زر مال بے انتہا, کہا اب تو امداد کرنی ضرور, تو خود جا کے لشکر میں آیا فطور. ہے لازم کے جا کر انعت تو کر, میرے حکم کی اب اطاعت تو کر. تکبر اٹھا جیسے غرہ تھا شیر, کہ فوج خیرت کو کرے تا کہ زیر. ادھر لشکر روح سے باسپاہ, امیر تواضع ہوا جنگ خواہ. ہوا واقع جس وقت دونوں میں جنگ, تکبر پہ آخر ہوا عرصہ تنگ. کمند ایک گردن میں ڈال اور جکڑ, تکبر کو لایا تواضع پکڑ. خرم نے جو دیکھا تو کارے عدو, ہے مغلوب غالب ہے فوج نکو. کہا لشکر اسلام یک بارگی, کرے ہم نہ جس سے ہو آوارگی. کہ تا ہو وہ آوارا دشمن تمام, کرے جیسا چاہے پھر ہم انتظام. ورد کر کے ہر طرف سے اجدہام, مٹانے لگے نفس و شیطا کا نام. کیا ہم نے ہر طرف سے آن کر, برسنے لگے ان پہ تیرو تبر. چھری گرو شمشیر تیرو کما, تبر خنجرو نیز او ہم سنا. برسنے لگا میہ سا چاروں طرف, ادو کا لگا ہونے لشکر تلف. ہوئے قتل سردار لشکر فرار, عزازیل بھی بھاگا ہوا بے قرار. عزازیل شیطان کا نام ہے. پکڑ لائے نفس تباہ کار کو, اب آخری مرحلہ رہتا ہے یہ تکبر جانا. یہ سب مل کے نفس کو آخر قید کر لی. پکڑ لائے نفس تباہ کار کو, سیاہ بخت مکار و غدار کو. گلے پاؤں میں توق زنجیر ڈال, بنا کر کے اس کا بہت زشت حال. شہ روح کے لا کے آگے کیا, کری عرض حاضر ہے یہ بے حیا. یہ حاضر ہے جو چاہیے کیجئے, کرے قتل یا قید میں دیجئے. برائی کا بدلہ برائی ہے یار, نکر ظاہر اور باطن ایک تو شمار. بدی کی بنا کر کے صورت بھلی, بدی کی بنا کر کے صورت بھلی. دکھا دے اگرچہ یہ نفسے بنی, نہ کرتو خیال ان پہ اے نیک خو. چلا جا طریق شریعت پہ تو, یہ مکر شیاطین آوے بکار. ہو تو حشر میں آخرش خاروزار. بغیر نفس کو پکڑ کے لائے, بولے کہ اب آپ کو جو کرنا ہے کرو. تو اس کے اوپر انہیں پکڑ کے کیا کرتے ہیں, اس پر آخری حصہ ہے, مگر لمبا ہے. حضرت کیا بول رہے ہیں معلوم؟ آخری اس میں یہ بول رہے ہیں کہ بس اب ہو چکا یہ رسالہ تمام, پڑھو اس کو اے دوستو صبح شام. یہ ختم نہیں ہوا, ایک حصہ باقی ہے. سلسلے میں جو علوم کا مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ایک پہلو بہت خاص سمجھنے کا ہے. جب اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے پہ بحث ہوتی ہے تصوف میں, اس کے تعلق پر, اس کے ربط کو پہچاننے میں, تو یہ تشریح سے پہلے والا مرحلہ ہوتا ہے اصول. اس لیے اس پہ بیس کر کے نہیں بیٹھ سکتے کوئی بات. بھائی شریعت پہ آئی آپ کے پاس, شریعت پہ چلو کامیاب ہو جاتے. معرفت کی باتیں سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے جو مذاکرے ہوتے ہیں, تو ان معرفت کی باتوں کو, وہ معرفت شریعت پر چلنے سے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلقات کھلتے ہیں, وہ تعلقات شریعت کے بعد کے ہیں یا وہ ہیں شریعت ہو یا نہ ہو؟ وہ ہیں وہ وہ تعلقات کھلنے کی ایک بات ہے، روابط کھلنے کی ایک بات ہے، معرفت حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، پہچان ہوتی ہے اچھا یہ ایسا ہے، اچھا یہ ایسا ہے، اچھا یہ ایسا ہے، تو اس سے شریعت پر چلنے میں اور مدد بھی ملتی ہے اور شریعت پر چلنے کے نتیجے میں وہ چیز کھلی سے ہوتی ہے، مگر وہ شریعت کی بنیاد نہیں، بیس نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے شریعت تھی، یا وہ ہے تو آدمی شریعت پر عامل ہو گیا، وہ نہیں ہوتی چیز. وہ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ معرفت کی باتیں کرنے والے مشائخین بعد جو جاہل ہوتے ہیں نا، وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. ارے ہم تو صاحب معرفت ہو گئے، اب صاحب شریعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، شریعت رہی تو کیا، نہیں رہی تو کیا. شریعت پر چلتے 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 فینا بین ہو بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں جو روابط اور تعلقات ہیں، یا اس کی اور پورے مخلوق کے درمیان میں جو روابط، ایک رابطہ کھلا تو سب کا ہی کھلتا ہو، فصل نہیں ہے کوئی کہ آپ کے تعلق کے رنگ الگ ہے دوسری مخلوقات کے الگ ہے، بلکہ کسی ایک چھوٹی سی مخلوق کا بھی اس کے خالق سے رابطہ کھل گیا تو پوری مخلوق کا ہی کھل گیا ہو. تو وہ تو کھل جاتے جاتے ہونے کی وجہ سے علوم الاسرار جو ہوتے ہیں، یہ علم الاسرار ہے اصل میں، بھیدوں کا علم. تو بھیدوں کا علم جو ہے احکامات کو ہٹاتا نہیں آپ سے میرے سے، شریعت کو ہٹاتا نہیں آپ کو میرے سے. تو اس لیے اصل چیز تو شریعت مطہرہ ہے. اگر وہ علم کھلے تو بھی یہ چیز نجات دینے والی ہے، نہیں کھلے تو بھی یہ چیز نجات دینے والی ہے. اسی لیے بزرگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اس موضوع پر باتیں نہیں کرتے، ایک وہ ہوتے ہیں جو اس موضوع پر خوب بات کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رابطہ بندے پر کھل جائے تو پھر بندہ بننے پر آنے میں مدد مل جائے. حقیقت یہ ہے، نوعیت یہ ہے کچھ ایسی، کیونکہ عمل کرتے کرتے اگر یہ حقیقت کھلی ہے تب تو پھر لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پھر بندہ اپنے کو ایسا مجبور دیکھتا ہے کہ انہیں ہٹ ہی نہیں سکتا. پھر اس میں عمل کیے بغیر جب یہ باتیں کھلتی ہیں تو تھوڑا نفس و شیطان کو راستہ مل جاتا ہے اور یہیں سے گمراہی اور غلطی کے راستے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. ارے تائے نہ چل جائیں گا یہ بول کے، اسے کیا ہونے والا ہے؟ اگر کسی پہ وحدت الوجود کھل گیا، کسی پہ تقدیر کا راز کھل گیا، کسی پہ تخلیق کا راز کھل گیا، ایک سر تقدیر ہے ایک سر تخلیق ہے، کسی پہ وحدت الوجود کا راز کھل گیا، کسی پہ خیر اور شر کا راز کھل گیا، کسی پہ اسماء و صفات کھل گئے، تو کھلنے سے اس کے قریب اور دور ہونے کا کیا معاملہ ہے اللہ سے؟ کیونکہ اللہ کا قریب ہونا اور دور ہونے کا تعلق تو ان کے خوش و ناخوش ہونے پر ہے. کسی پر اس راز کے کھلنے سے وہ خوش ہو جاتے کیا، یا کسی پر اس راز کے نہیں کھلنے سے وہ ناراض ہو جاتے کیا؟ ویسا نہیں ہے. وہ ان کے قرب کا تعلق ان کی خوشی سے ہے، ان کی خوشی کا تعلق ان کی شریعت سے ہے، ان کی رضا کا تعلق ان کی شریعت سے ہے، ان کے دین سے ہے، ان کے نبی کی اور ان کے نمائندے کی اتباع سے ہے کہ میں نے بھیجا ہے، میرا نمائندہ ہے، میری جگہ اس کو سمجھو، جو یہ بولے وہ میرا ہی بولنا ہے، جو یہ کرے وہ میرا ہی کرنا ہے، جو یہ چاہے وہ میرا ہی چاہنا ہے، کیونکہ یہ میرا نمائندہ ہے. پیغمبر کا مقام، وہ نمائندہ کل ہے، وہ نمائندہ الہ ہے، ریپریزنٹ کرنے والا، پریزنٹ کرنے والا. اسی وجہ سے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ ہی کی مانی، چونکہ رسول ہے ہی اللہ کی منوانے کے لیے، رسول اپنی نہیں منواتے کبھی. گفتگو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، ان کا بولا ہوا اللہ کا بولا ہوا ہے اگرچہ عبداللہ کے حلق سے نکلا ہوا ہے. محروم فرماتے ہیں گفتہ ہو گفتہ اللہ بود ان کا بولا ہوا اللہ کا بولا ہوا ہے اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود اگرچہ کہ عبداللہ کے حلقوم سے بولا ہوا ہے قرآن پاک کو ہم اللہ کی بات اللہ کا کلام بولتے ہیں مگر ہمارے کو کون بولے حضور بولے کون پڑھے پورے قرآن کو حضور پڑھے جب حضور پڑھے تو حضور بولے تو قرآن شریف حضور بولے یا اللہ بولے قرآن شریف جو کچھ بولے وہ اللہ بولے نا بھائی اللہ کا کلام ہے وہ تو اللہ بولے مگر ہم سنے کہاں سے اس کو حلقوں رسول اللہ سے لسان رسول اللہ سے سنے اتنی نمائندگی ہے وہاں پہ بورے اللہ میاں لیکن ہم سن رہے ہیں حضور کے کاموں سے حضور کی زبان مبارک سے پوری مخلوق حضور سے سنی سوئے اللہ کی کلام کو اللہ کے بول کو اللہ کی زبان سے اللہ کے منہ سے نہیں سن گیا رسول اللہ کے منہ سے سنا گیا ہے گفتہ گفتہ اللہ بود اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ رسول اللہ کا بولا ہوا ہے اللہ کا بولا ہوا نہیں ہے کافر ہو جاتا یہی تو مشرکین نے کہا نا تھا کہ یہ تو تمہاری بات ہے ایمان والے کہتے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی تو اللہ کی بات ہے یہ تو ان کا کلام ہے نہیں ان کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یہ کلام بات کو بولتے تاکین کو بولتے اس لیے جو مقام شریعت ہے اسی کے تابع ہے طریقت اسی کے تابع ہے حقیقت اسی کے تابع ہے معرفت حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ سنا ہے ان سے بیان میں کہ بھائی دودھ کے تابع ہے دہی دہی کے تابع ہے مسکا مسکے کے تابع ہے گھی معرفت کی مثال گھی کیسی ہے حقیقت کی مثال مسکے کیسی ہے طریقت کی مثال دہی کیسی ہے شریعت کی مثال دودھ کیسی ہے آپ شریعت دودھ کو تو ہٹا دیں اور مسکے سے گھی نکال رہے ہیں ارے دودھ نہیں رہے گا تو مسکا کہاں سے آئے گا بھائی چاہے دہی سے مسکا نکالے آپ چاہے دودھ سے مسکا نکالے اصل میں دہی سے عموماً نکالا جاتا ہے ورنہ بغیر دہی کے خالی پریشرائز کر کے مسکا نکالے دہی زمانے میں نکالا جاتا ہے مسکا دہی بڑھا کے نکالنا ضروری نہیں ہے نا تو وہ پریشرائز کرنے کا جو پروسیس ہے نا وہی دہی کے قائم مقام ہے اصل میں گاؤں دیہات میں دہی جما کے اس کو راپ کے جو ہے نا ورتتے ہیں اس کو اس سے وہ نکالتے ہیں ابھی زمانے میں یہ طریقہ نکل گیا کہ اس کو دبا دبا کے گول پھرا کے اس میں سے چکر دے کے اس کو نکال لیتے ہیں ہمارے ہاں جو دودھ سپلائی ہوتا ہے انڈیا میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کو خوب بھر دیتے ہیں اس کے بعد میں مضبوط ڈھکن اس کو لگا دیتے ہیں اور وہ ڈھکن اندر تک جاتا ہے دودھ تھوڑا سا اوپر تک ہوتا ہے اور پھر وہ دودھ نکلنے نہیں دیتے نکلنے نہیں دیتے وہ دودھ کو دباتے تو اب دودھ میں تھوڑا سا دبنے کی صلاحیت ہے مطلب اتنا لیول ہے دودھ کا اس کو دبا کے دتا کر دیے تو وہ جو نیچے اوپر سے جو طاقت پڑی جس کی وجہ سے انہیں دب گیا اور پھیلنے کی بھی جگہ نہیں ہے اس کو تو اس دبنے سے انہیں گاڑی سے لا کے جہاں پہ جو کیا بولتے ہیں اس کو جہاں پہ اسٹور کرتے جمع کرتے جو ذخیرہ کرتے ہیں نا وہاں تک آنے تک وہ جو بڑے بڑے کین ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے اس میں اتنا مسکا جم جاتا ہم نے خود دیکھا ہے اس کے پریشر سے تو وہ پریشر ہی ہے طریقت اصل میں شریعت پر عمل کے طریقوں کا نام طریقت ہے جب شریعت پر عمل صحیح معنی میں طریقت سے ہو جاتا ہے تو پھر حقیقت کھلنے لگتی ہے جب حقیقت کھلنے لگتی ہے تو پھر آدمی کو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان اور اس کی مخلوقات کے درمیان روابط کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ معرفت پہچان والے راستے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہاں انہوں ایسا بیٹھے ہیں اچھا یہاں انہوں ایسا کر رہے ہیں اچھا انہوں یہاں یہ ہے اچھا انہوں اچھا اللہ میں یہ ایسا کرتے اچھا اللہ میں وہ ایسا کرتے وہ اس کا نام ہی معرفت ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے مشائخ جاہلین کو جوہلا کو کہ باتیں بڑوں کی سننی مثلا تو باتیں بڑوں کی مذاکرے میں آتی ہیں, اور بالغ اتنا تیز ذہین پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھتا ہے پورا, عمل نہیں کیا شریعت پر لیکن سمجھ اس کی لیتی ہے, تو انہیں بولتا ہے ہو گیا کام. کہاں سے ہوتا کام؟ کام اس کا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پہچان کافی نہیں ہوتی رضا کے لیے. ایک مرتبہ ہم دلی سے جلال آباد جا رہے تھے, چار گھنٹوں کا راستہ ہے ٹیکسی سے, تو نظام الدین میں ٹیکسی لی تو وہ ہندو ٹیکسی والا ڈرائیور تھا, اس نے جو ہے باتیں شروع کی, آپ کہاں سے آئے, کیا ہے, کیا نہیں, ہم نے کہا ادھر سے آئے ادھر سے. ایسے میں آدمی خالی بیٹھا ہے تو چار گھنٹے خالی بیٹھا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں, بعد میں تبکو بات نکل آتی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے گرو کے پاس جاتا ہوں اور ہمارے گرو کے 40 سبق ہیں, اور وہ ایک ایک سبق کئی کئی دن چلتا ہے, ایک ایک مہینہ چلتا ہے, کچھ ایسا ایسے 40 سبق ہیں, تو اس میں سے 20 سبق میں نے اب تک لیے ہوئے ہیں, یہ اس نے بتایا. اور آپ حیرت کریں گے کہ جو وہ سنا رہا تھا وحدت الوجود کے مضامین اور دوسرے, شاید ہی اپنے ساتھیوں میں سے کوئی سنا سکے, ڈرائیور تھا وہ, دماغ لے لیتا ہے, فلسفہ لے لیتا ہے ان کا, جو فلسفی دماغ ہوگا وہ ایمانی کو لے لیتا ہے, مگر اس سے قرب کا کیا تعلق ہے, اس سے رضا کا کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا؟ جب خوشنودی کا تعلق نہیں ہے, رضا کا تعلق نہیں ہے, تو کامیابی کا تعلق بھی بندے کا نہیں ہوتا. اس لیے کیا ہے, اصل عمل میں آگے بڑھتے رہنا, عملی جد و جہد میں, دین کی عملی جد و جہد میں آگے بڑھتے رہنا, دین کے علم میں آگے بڑھتے رہنا, دین کے عمل میں آگے بڑھتے رہنا. دین کے علم کی بڑی عجیب خصوصیت ہے کہ جتنا آپ سیکھتے رہنے کی کوشش کریں گے اتنا بڑھتے رہتا ہوں. ایسی لمٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لیا مجھے ضروری دین آ گیا بس ہے. آپ جس وقت بھی دین کے اندر میدان قدم رکھیں گے, جب بھی جاتے رہیں گے, ایک نئی بات کھلتی رہے گی آپ پر. جو پہلی کھلی ہوئی تھی اس میں سے ایک نئی اور کھلے گی, جو دوسری مرتبہ کھلی تھی اس میں سے تیسری ایک نئی کھلے گی. کیونکہ دین کا جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے, اور اللہ کا علم صفت ہے اللہ کی, اور اللہ کی صفت میں بے نہایتی رکھی ہوئی ہے, ان لمٹ بنا رکھا ہوا ہے. یہ اندر ہی اندر, اندر ہی اندر, اندر ہی اندر, اندر ہی اندر, جتنا چاہے گھسو. تو دین کے علم کو سیکھتے رہنا ہوتا ہے, اور دین کے عمل کو سیکھتے رہنا ہوتا ہے. جو چیز عمل میں نہیں ہے اس کی عمل کی کوشش, جو چیز عمل میں نہیں ہے اس کی عمل کی کوشش, جو چیز عمل میں نہیں ہے اس کی عمل کی کوشش, جدوجہد. بہت ہوا بزرگوں کی صحبت سے, کچھ ماحول سے, کچھ اپنی فکر سے, کچھ اس سے کچھ اس سے, صورت بن گئی, صورت بن گئی, ان صورت میں درستگی آ گئی, صورت انسان کی بن گئی. صورت بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر آراستہ ہو جانا شریعت سے, کیونکہ جتنا ظاہر آراستہ نہیں ہے شریعت سے اتنا وہ بگڑا ہوا بندر ہے. دنیا بگڑے ہوئے کو بنا ہوا بولے گی, بولتی رہے گی, لیکن وہ بگڑا ہوا ہے. جس آدمی کی داڑھی نہیں ہے, اگر صاحب سمجھ اس کو دیکھے گا تو بقول کرنل امیر الدین کے, اور بالکل صحیح بولتے وہ, اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اس کی صورت میں اور بندر کے چوتڑ کی صورت میں فرق نہیں ہے. بولے ان کا ملفوظ بول کے سنا دیا آپ کو, بگڑ گئی صورت میں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسخ ہے, یہ داڑھی منڈا دینا مسخ ہے. مسخ کا مطلب ہے شکل بدل دینا, عذاب الہی میں لا دینا سا شکل کو, جیسے ناک کاٹ دینا, کان کاٹ دینا, ہونٹ کاٹ دینا مسخ ہے. ایسے ہی مرد آدمی کے لیے داڑھی منڈانا مسخ ہے. اس لیے گناہ ہے کبیرہ ہے, اس لیے داڑھی رکھنا فرض ہے. یہ سنت نہیں ہے خالی, فرائض اسلام میں سے, صرف فرض ہی نہیں ہے, شعائر اسلام میں سے. شاعر میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اور عجیب بات کیا ہے، افعال ممتدہ میں سے ہے. فعل دو قسم کے ہوتے، ایک وہ جس میں ٹائم نہیں لگتا اور ایک وہ جس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ٹائم والے کاموں میں سے ہے. دونوں کے احکام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم نہیں سو کام ہے وہ کام سے تعلق رہتا ہے اس کا، جو ٹائم سے کام ہوتے ہیں ٹائم سے تعلق رہتا ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے، حضرت جلال آبادی سے میں نے سنا رحمت اللہ علیہ کہ داڑھی منڈانے والا سو رہا ہے تو بھی اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اس وقت، اور گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے، صغیرہ نہیں. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شراب، زنا، رشوت اور سود سے بڑا گناہ ہے. تو یہ لوگ خامخا نہیں بولے ان باتوں کو. تو ظاہر جو ہے شریعت کی فکر سے، دین کی توجہ سے، علماء کی صحبتوں سے، خود کی فکر سے، اور ایک ہوتا آدمی کے اوپر ایک وقت آتا ہے، ایک ماحول ملتا ہے، تو ایسا اسے ظاہر سمجھ گیا، داڑھی آ گئی، بال صحیح ہو گئے سر کے، کپڑے صحیح ہو گئے، آدھے کرتے کے بجائے پورا کرتا پہننے لگ گیا. انبیاء کا پورا کرتا ہوتا تھا، انبیاء کا کرتا پورا ہوتا تھا، گردن سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کرتا پورا اس کو بولتے. آدھے آستین کاٹ دو، آدھا کرتا کاٹ دو، تو آدھے چھ نا. پھر وہ دنیا اس کو پورا بولی تو پورا ہو جاتی، کہ نبی جس کو پورا بولیں گے وہ پورا ہے. انبیاء کا کرتا پورا ہوتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں چاک تھا. لوگ سمجھتے ہیں حضور کا کرتا توپ تھا شاید، جو آج کل توپ ملتا ہے نا اربوں کا، کیونکہ وہ اربوں کا ہے، تو حضور کا بھی اربوں کا تھا شاید. حضور کے کرتے میں چاک کا ذکر ہے. آپ کے کرتے میں دو طرف چاک تھی، چاک کا مطلب یہ کہ تھوڑی پٹن پھٹن تھی وہاں پہ. تو اب دیکھ لو سنت والا کرتا کون سا بنتا. حضور کی آستین مبارک ایک بارش چوڑی تھی، اور آستین مبارک آپ کی گٹے تک تھی، گٹے سے ذرا سا آگے نکلتی بھی ہوتی تھی. کرتا پورا اس کو بولتے، اس کے ساتھ تہبند یا پائجامہ، شکل بن گئی، صورت بن گئی. ایک یہ بالکل صورت بننا، ایسے ہی صورت بننا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا صورت بنانا ہوتا تھا مٹی کی. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا دیتے تھے، تو پہلے پرندہ بنا دیتے تھے، پھر اس کے بعد میں اس میں پھونکتے تھے، ڈھیلا رہتے تو نہیں پھونکتے تھے نا. وہ پہلے صورت بنی ہوئی تو اس میں حقیقت ڈالی جائے گی کچھ. اچھا صورت ہی نہیں بنی گی تو تھوڑی ہوتا کام، مٹی کو اڑا رہے ہیں مٹی لیا. عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. ہم نے اخلق من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی لیتا ہوں، مٹی لے کے اس کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس کے وہ مٹی کے پرندے کی حیات میں بناتا ہوں اس کو، اور پھر اس کے بعد میں اس میں پھونکتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑ جاتا ہے. قرآن شریف میں حدیث علیہ السلام کے موجودہ میں ذکر ہے. تو تشبیہ زبان میں بول رہا ہوں، بیائی وہ چیز نہیں ہے، تشبیہ زبان ہے. اب کیا ہے، شریعت پر عمل کرنے والے کے لیے ایک شیپ اس کو مل گیا شریعت کا، اب اس میں روح ڈالنے کا کام ہے. اب اندر کو بھرتے جانا اعمال سے، دین سے، خیر سے، ذکر سے، مراقبے سے، یاد سے، اشغال سے، اذکار سے، صفات سے، بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے، اور پھر اس کے اندر خوش ہو، پھر اس میں خود ہو، پھر اس میں حقیقت، پھر اس میں معیار اور کوالٹی. جب وہ ڈال ڈال کے روح ڈالی جائے گی اس میں، تو پھر وہ ایک شریعت کا سانچہ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا ظاہر و باطن سے. یہ شریعت کو ساتھ کا سانچا ظاہر و باطن سے، یہ اسٹیچو جب ظاہر و باطن سے بالکل شریعت جیسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسٹیچو کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی پسند کے موافق ہو جاتا ہے وہ. یہ پیس آئے منظور رائٹ پڑ گئی اس پہ، یہ ضدتے ہیں یا پیس ہیں، یہ پیسوں سے کائنات میں وہاں قیامت میں جائیں گے ایک ایک پیس کو لے کے دیکھا جائے گا. اوکے اوکے، اور بات ایسے ہوں گے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باہر ڈالو ادھر، ادھر پھینکو اس کو، ادھر پھینکو اس کو، ادھر پھینکو، پورے کے پورے گاربیج کے کچرے میں جمع کر کے. یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم. پیسز کو الگ الگ کرتے، الگ الگ کر کے، الگ الگ کر کے، الگ الگ کر کے کپا بنائیں گے، وہ کپا بنا کے پورے کپے کو گلانے کے واسطے ڈال دیں گے، جاؤ جہنم. اس میں دو حصے رہیں گے، پھر ایک حصہ وہ رہیں گا کہ اس کو گلا کے نرم کر کے اس کے مٹھار کے لپا توپی کر کے نکالنا ہے، اس کو ریسائکل کر کے نکال لینا ہے اس کا. اور ایک وہ ہے کہ جہنم کو جلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، یہی ایندھن ہو جائے جہنم کا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جسے جہنم کو بہکایا جائے گا. تو اصل وہ چیز ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اصل وہ چیز ہے کہ وہ کاسا، وہ شخصیت، وہ اسٹیچو، وہ پیس جو اس دنیا میں اللہ تبارک، وہ ٹکڑا مادے اور میٹیریل کا جو اللہ پاک نے روح کے ڈالنے کے ساتھ میں بھیجا ہوا ہے یہاں پر، وہ کچھ ایسا بن جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر ظاہر سے اور باطن سے، اندر سے اور باہر سے، ایسا پسندیدہ شو پیس ہو جائے اللہ نے اس پہ اوکے کر دیں گے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے محبوب کے سانچے میں ڈھل گیا، محبوب کا سانچہ میں نے خود بنایا تھا میری مرضی کے مطابق، وہ ایسا چیز کرنے کی. یہ بات ذہن میں آ گئی تھی سلسلے کے علوم کے سلسلے میں اچانک ایک بات، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا کہ سلسلے کے علوم جو بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے مقصود، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، وہ اس کا لازمہ ہے، یہ اس کا لازمہ ہے، اصل میں اس سے اس میں جان پڑ جاتی. جب معرفت کے علوم کھلتے ہیں تو پھر شریعت کے اعمال میں جان پڑ جاتی، اسی اعتبار سے اخلاص، اسی اعتبار سے عمل کی کوالٹی، اسی اعتبار سے عمل کا وزن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اس میں ہے تو وہ وزن آنے کے لیے، اخلاص آنے کے لیے، کوالٹی آنے کے لیے، وہ عمل ہی تو چاہیے، وہ شریعت کا کیا چاہیے. ویسے ہی ذکر، ویسے ہی فکر، ویسے ہی تلاوت، ویسی نماز، ویسی عبادت، ویسی بندگی، جتنی معرفت زیادہ ہو وہ شریعت کے لیے ہی کارآمد ہوتی ہے پھر، اور پھر یہ شریعت آدمی کو معرفت کے راستے کھولتی ہے. اس لیے مشائخین کے یہاں سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام ضروری ہے، چاہے آگے کی منتہا کی منزل کھلے یا نہ کھلے، وہ یہ ہے کہ آدمی مشق کرے اتباع شریعت کی، اتباع سنت کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے مولا ظلمتوں کی آرائشوں سے ہم کو نکال دیجیے، اے اللہ قدرتوں سے ہم کو نکال لیجیے، نفس و شیطان کے رذائل سے ہمیں پاک صاف فرما دیجیے، اے اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اندھیرے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دنوں اور راتوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خلوتوں اور جلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیجیے، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا ہم تمام سے گناہوں کو دور فرما دیجیے اور ہم تمام سے گناہوں کے اثرات کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو، مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے کریم آقا کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب کی باتوں کا نور نصیب فرمائیے، آپ کے اولیاء کی باتوں کا نور اور اثر نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی باتوں میں یا اللہ اولیاء کی صحبت کے اثرات نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اولیاء کی باتوں میں اولیاء کی اثرات نصیب فرما دیجیے، ان کی صحبت ان کے اثرات عطا فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اپنے نفس کے اندر جتنے رضائل ہیں اللہ ان سب سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ شفاء روحانی خاص طور پر نصیب فرما دیجئے اور شفاء جسمانی بھی اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام امراض کو عافیت سے مبدل فرما دیجئے, صحت سے عطا صحت سے مبدل فرما کر عافیت عطا فرما دیجئے. ہم سب آپ سے عافیت مانگتے ہیں. اے اللہ آپ عفو ہیں, آپ کریم ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں, معافی چاہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, سوال کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. مولا آپ اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے, پوری فرما دیجئے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ دین کے کام میں آسانی فرما دیجئے, دین پر چلنے میں آسانی فرما دیجئے, دین کی محنت میں آسانی فرما دیجئے, دین کی خدمت میں آسانی فرما دیجئے, دین کی خدمت کے انتظامات میں آسانی فرما دیجئے, دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, دین کا ماحول بنا دیجئے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ماحول عام فرما دیجئے. اے اللہ آسان فرما دیجئے عمل کرنا. اے اللہ ہمت کے اعتبار سے بھی آسان فرما دیجئے, ماحول اور اس کے اثرات کے اعتبار سے بھی آسان فرما دیجئے. ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے, حاسدوں کی حسد سے بچائیے, شریروں کی شرارت سے بچائیے, بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے, بدوں کی پلاننگ سے بچائیے. اے کریم آقا, اے اللہ نظر سے آصف سے حفاظت فرمائیے, سحر سے حفاظت فرمائیے, نظر بد سے حفاظت فرمائیے, تمام شروع فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرمائیے. اے مولا تمام شروع فتن سے اے اللہ ادارے کی حفاظت فرمائیے, تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے, جتنی خدمات ہو رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے, پوری دنیا میں دین کے لیے جو اللہ کوششیں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب فرما دیجئے. اللہ دین صحیح کوششیں جتنی ہو رہی ہیں ان سب کو کامیابی نصیب فرمائیے, برکت عطا فرمائیے, اخلاص نصیب فرما دیجئے, استقامت عطا فرما دیجئے, ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائیے, بلاؤں سے آفتوں سے آزمائشوں سے, عرضی ہوں کہ سماوی ہوں, محسوس ہوں کہ غیر محسوس ہوں, ان تمام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, دستگیری فرمائیے, طائب غیبی کو شامل حال فرما دیجئے, ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, مسلمانوں کی املاک کی حفاظت فرمائیے, ان کے جانوں کی مالوں کی حفاظت فرمائیے, ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے, ایک ایک اس زمین کی حفاظت فرمائیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے, ہدایت تامہ کے فیصلے فرما دیجئے, حق کا بول بالا فرما دیجئے, حق کو غلبہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے, باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے, باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے, باطل کو مغلوب اور بے یار و مددگار کر دیجئے, اس کو بے حیثیت بنا دیجئے, حق کی آواز کو سربلند فرما دیجئے. اے اللہ حق کا غلغلہ فرما دیجئے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله.